شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له صل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم برادران محترم اور طلباء عزیز آپ کے سامنے پہلی نشست میں خلافت اور امامت کے عنوان پر گفتگو ہوئی تھی اور میں چاہتا ہوں کہ اسی عنوان کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اس لیے خلافت راشدہ کی حقانیت پر میں نے آپ کے سامنے دو عقلی اور آٹھ نقلی دلائل پیش کیے اور اسی ضمن میں وہیں سے ہم بات آگے بڑھاتے ہیں قرآن پاک کی وہ آیت محمد رسول اللہ والذین معہ اس آیت کریمہ میں بھی خلافت راشدہ کی حقانیت کی طرف اشارہ ہے خلافت راشدہ کی حقانیت پر یہ آٹھ قرآنی آیات ہیں جن کا ذکر آپ کے سامنے ہو چکا ہے اب ہم ترتیب وار خلفائے راشدین کے مخصوص فضائل قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کر کے اس کے بعد خلافت راشدہ کے عنوان پر حضور علیہ السلام کی احادیث پیش کریں گے قرآن پاک کی آیات میں نو آیات کریمہ حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں اتری پہلی آیت والذی جاء بالصدق وصدق به والذی جاء بالصدق وہ شخص جو سچائی لایا والذی جاء بالصدق جو سچائی لایا وصدق به اور تصدیق کرنے والا بھی اس کے ساتھ آیا مفہوم یہ ہے معنی یہ نہیں بنتا اس لفظ کا لیکن مفہوم میں نقل کر رہا ہوں یہ آیت کریمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی آپ دیکھیں اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ ابو بکر صدیق نے حضور کی تصدیق کی بظاہر یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت پر نہیں ہے بلکہ فضیلت پر ہے لیکن اگر اس پر غور کیا جائے تو یہ آیت ابو بکر صدیق کی خلافت پر ہے اب ہم نے اس کے اندر وہ راز تلاش کرنا ہے جس کے ذریعے ہمیں یہ معلوم ہو کہ اس سے کس طرح خلافت ثابت ہو رہی ہے. یہ دلالت النص کے ساتھ خلافت راشدہ کی حقانیت ظاہر کر رہی ہے. 124,000 انبیاء علیہ السلام میں کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس میں دو صفات نہ ہو. ایک صفت تصدیق کرنے کی جسے کہتے ہیں مصدق ہونا, یعنی تصدیق کرنے والا ہونا. ہر نبی نے تصدیق کی ہے اور کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس نے خوشخبری نہ دی ہو کسی آنے والے کی. گویا کہ ہر نبی کی دو حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت ہے اس کے مصدق ہونے کی اور ایک حیثیت ہے اس کے مبشر ہونے کی. ہر نبی مصدق بھی ہوا ہے اور مبشر بھی ہوا ہے. ویسے تو نبیوں میں اور بھی بڑی صفات ہیں بے شمار. دو اور صفتیں. ایک یہ صفت ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا دنیا میں جس کو اس کی قوم نے اس کے گھر سے نہ نکالا ہو. اور دوسری صفت ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی. بخاری شریف میں اس کی تصریح موجود ہے کہ کوئی پیغمبر دنیا میں ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی. اور کوئی پیغمبر, یہ علیحدہ حکمتیں ہیں کہ بکریاں نبیوں کو کیوں چرانی پڑی, اس کے اندر علماء نے بڑی لمبی لمبی بحثیں کی ہیں. لیکن یہ دیکھیں جو میں اس وقت حاصل بحث اور موضوع ہمارا ہے اس کی طرف ہمیں آنا چاہیے کہ ہر نبی میں دو حیثیتیں ہیں. کتنی حیثیتیں ہیں؟ ایک اس کے مبشر ہونے کی اور ایک اس کے مصدق ہونے کی. ہر نبی مبشر بھی ہے اور مصدق بھی ہے. اور مجھے یہ بھی کہنے دیں کہ ہر نبی مبشر بھی ہے اور مصدق بھی ہے. آپ اس کو جانتے ہیں؟ یہاں پر ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ 124,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے ہر نبی مبشر بھی تھا اور مصدق بھی تھا. لیکن حضور علیہ السلام میں یہ دونوں صفتیں نہیں پائی جاتی, باقی سب نبیوں میں پائی گئی. حضور میں یہ دونوں صفتیں نہیں پائی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام مصدق تو ہیں, آپ نے تصدیق تو کی ہے کہ میرے سے پہلے سارے نبی سچے تھے, لیکن آپ کے بعد کسی نے نبی بن کر آنا نہیں تھا, اس لیے آپ مبشر نہیں ہیں. آپ مبشر. اور نبیوں کا مصدق ہونا اور مبشر ہونا یہ بھی قرآن سے ثابت. قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی کہ مصدق کلیما بین یدیا من التوراتی و مبشرن برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد. مصدق کلیما بین یدیا من التورات و مبشرن برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد. عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دو حیثیتیں بیان کی گئیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے سے پہلے تورات اور اس کا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سچے تھے, تصدیق کی, اور میرے بعد آخر زمان نبی ایک آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا عرش پہ, اور فرش پہ محمد ہوگا, عرش پہ احمد نام ہوگا, وہ اس احمد میں ان کی خوشخبری دے رہا ہوں. قرآن نے کہا مصدق کلیما بین یدیا من التورات و مبشرا
بِرَسُولِ يَعْتِ مِنْ بَعْدِ اسْمُ احمد. اس ایک آیت نے نبی کی حیثیت متعین کر دی کہ نبی مصدق بھی ہے اور مبشر بھی. اور یہی دو حیثیتیں حضور علیہ السلام میں ہونی چاہیے تھی، لیکن حضور میں یہ دونوں صفتیں نہیں. حضور میں صرف ایک صفت ہے کہ حضور نے تصدیق کی ہے کہ میرے سے پہلے سارے نبی سچے. اب سوال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے تو تصدیق پچھلوں کی ہے، اب حضور علیہ السلام کے بعد آ کر کوئی نبی اگر آتا تو وہ آ کر حضور کی تصدیق کرتا، لیکن حضور نے کسی کے بعد نبی بن کر کسی نے آنا نہیں تھا، اس لیے حضور نے کسی کی خوشخبری نہیں دی. جب خوشخبری نہیں دی تو باقی نبیوں کو یہ مرتبہ حاصل ہے کہ ان نبیوں کی تصدیق نبی نے کی، لیکن حضور کو یہ مرتبہ حاصل کیوں نہیں کہ حضور کی تصدیق کوئی نبی کرتا؟ حضور کو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہوا کہ بھی حضور کی تصدیق کوئی نبی کرتا، نبی تو حضور کے بعد آنا نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے بعد ایک ایسا شخص پیدا کیا جو نبی تو نہیں تھا لیکن نبیوں کی جگہ پہ کھڑا تھا. اس لیے حضرت حذیفہ کا قول ہے کہ الصدیق قام مقام الانبیاء، صدیق نبیوں کی جگہ پہ کھڑا ہے، کہ جو کام حضور کے بعد آ کر کسی نبی نے کرنا تھا کہ حضور کی تصدیق والا، وہ کام نبی تو نہیں آیا لیکن وہ نبیوں والا کام اللہ نے صدیق سے لیا، جس کا ذکر قرآن میں ہے الذی جاء بالصدق وصدق به، کہ صدق اللہ محمد مصطفیٰ سچائی لائے اور تصدیق کرنے والے صدیق بھی نبی کے ساتھ آئے. اس لیے صدیق اکبر نے ہی وہ کام کیا جو نبی نے کرنا تھا، نبی والا کام، اور وہ نبی والا کام تصدیق محمد ہے، مصدق پیغمبر ہے. صدیق اکبر پیغمبر کی تصدیق کرنے والے ہیں، اور یہ کام جو صدیق کر رہے ہیں یہ نبی کو کرنا چاہیے تھا، کیونکہ پہلے نبیوں کی تصدیق نبیوں نے کی ہے اور حضور کی تصدیق صدیق اکبر کر رہے ہیں. کیوں؟ کہ یہ کام نبیوں والا تھا. یہاں سے صدیق اکبر کی فضیلت بھی اور صدیق کی خلافت کی طرف بھی اشارہ. میرے بھائیوں، یہ پہلی آیت ہے جو صدیق اکبر کی شان میں ہوتی. ایک اور آیت ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اس کی تفصیل میں میں نہیں جاتا، اس لیے کہ انہی آیات پر سارا وقت گزر جائے گا. آپ عالم ہیں، تفسیر دیکھی بھی جا سکتی ہے، آپ تفسیر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے مالہ و مال یا کیا ہے، تو میں صرف آیات لکھا رہا ہوں کہ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. یہ آیت صدیق اکبر کی شان میں اتری، اور یہ آیت بھی صدیق اکبر کی شان میں اتری. وسیجنبها الاتقى، اتقى، اس اتقى سے مراد صدیق اکبر ہے. وسیجنبها الاتقى، اور یہاں بالاتفاق تمام مفسرین کہتے ہیں کہ اس اتقى سے مراد صدیق اکبر ہے، اور قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جو سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑا اتقا ہے، سب سے زیادہ اتقا ہے. تو گویا کہ سب سے زیادہ اتقا جو شخص اتقا ہے وہ عزت والا ہے، تو اتقا نسے قطعی سے صدیق اکبر ثابت ہے. تو گویا کہ صدیق اکبر ہی سب سے زیادہ دنیا میں عزت والا ہے، تو نبیوں کے بعد صدیق سے زیادہ عزت والا کوئی نہیں، کیونکہ صدیق اکبر پر نسے قطعی ہے اتقا ہونے کی، اور نسے قطعی ہے اتقا کے اکرم ہونے کی. تو جب اتقا بھی صدیق ہے اور اتقا ہی اکرم ہوتا ہے، تو گویا کہ صدیق اکبر ہی اتقا بھی ہے اور اکرم بھی ہے نفس قطعی سے. اور دنیا میں کسی کا اکرم ہونا اسلام کی زبان میں اور قرآن کی زبان میں، یہ دنیا میں اس کے سب سے بڑا انسان ہونے کی دلیل ہے کہ ایک شخص اتقا ہونے کی وجہ سے اکرم ہو. ویسا یو جنبو حل اتقا، اور یہ بھی بات یہاں یاد رکھے کہ صدیق اکبر نے رسول اللہ کا کلمہ سب سے پہلے پڑھا. یہاں پر کسی نے کہا کہ بچوں میں حضرت علی نے پڑھا، غلاموں میں حضرت زید نے پڑھا، اور عورتوں میں حضرت خدیجہ نے پڑھا. تو کیا بڑا کمال ہوا کہ خدیجہ تو بیوی ہے، بیوی نے شوہر کا ہی کلمہ پڑھ لیا، اور زید غلام ہے، غلام نے آقا کا کلمہ پڑھ لیا، زر خرید غلام نے، اور علی بچے ہیں جس کے گھر پرورش پا رہے ہیں اسی نبی کا کلمہ پڑھ لیا، لیکن بات یہ ہے کہ کلمہ جس آدمی نے مردوں میں پڑھا اور وہ بغیر کسی رشتہ داری کے پڑھا، بغیر کسی لالچ کے پڑھا، وہ کوئی زر خرید غلام بھی نہیں تھے کہ لازمی اس پر پڑھنا ضروری تھا، اور وہ کوئی قرضدار بھی نہیں تھے، بلکہ ایک آزاد انسان ابو بکر تھے جنہوں نے سب سے پہلے نبی کا کلمہ پڑھا. اور سب سے پہلے ابو بکر کا کلمہ پڑھنا ایک تو یہ ہے کہ ویسے فضیلت ہے کہ سارے صحابہ میں سب سے پڑھا، اور ایک یہ فضیلت ہے کہ قیامت تک جو شخص کلمہ پڑھے گا اس کا ثواب سب سے پہلے صدیق اکبر کو پہنچے گا. اس لیے کہ یہ دنیا کے اندر کسی انسان کو اعزاز نہیں ملا، انبیاء نبیوں کے بعد سب سے پہلے نبی پر پہلے ایمان لانا، نبی پر پہلے ایمان لانا سابقیت حقیقی جسے کہتے ہیں، یہ سابقیت حقیقی ہے کہ قرآن نے کہا السابقون الاولون. اس سابقیت حقیقی میں جو اس کا فرد کامل ہے، اس فرد کامل سے مراد صدیق اکبر ہے. سابقیت حقیقی کا فرد کامل ابو بکر صدیق ہے، اور ابو بکر صدیق جو فرد کامل ہے اس پر اثر یہ مرتب ہوگا کہ قیامت کی صبح تک دنیا میں جتنے کھرب مسلمان کلمہ پڑھیں گے، ایک تو یہ کہ اسلام لانے کے لیے کوئی کلمہ پڑھے، اور ایک ہے کہ پہلے جس کی زبان پر کلمہ آئے، یہ دونوں باتیں اس میں شامل ہیں. ایک ہے کہ کلمہ پڑھنے کے لیے اسلام لانے کے لیے کلمہ پڑھنا، اور ایک یہ ہے کہ کلمہ ویسے ذکر کے طور پر پڑھنا. تو ذکر کے طور پر بھی جو پڑھے گا وہ بھی، اور جو اسلام لانے کے لیے پڑھے گا وہ بھی، ان باتوں میں ہر شخص کے کلمہ پڑھنے کا ہر مرتبہ کا ثواب اس کو ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن صدیق اکبر کو پہلے ملے. اس لیے کہ صدیق اکبر کو کلمہ پڑھنے میں سابقیت حقیقی حاصل، اور سابقیت حقیقی جو ہے یہ تلازم ہے اس بات کا کہ سابقیت حقیقی کے طور پر صدیق اکبر نبیوں کے بعد سب سے پہلے مقام پر فائد ہیں، اور اس کو عام مسلمان والا مقام نہیں کہا جائے گا بلکہ اس کو مقام صدیقیت کہا جائے گا، کہ مقام صدیقیت ہے جو نس قطعی میں نبوت کے بعد جس کا درجہ ہے. اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، کہ نبیوں کے بعد صدیق کا درجہ ہونا یہ نس قطعی سے ثابت ہے، اور صدیق اکبر کو مقام صدیقیت بھی قرآن سے ثابت ہے کہ والذی جاء بالصدق وصدق به، کہ تصدیق بھی قرآن کی زبان میں صدیق کی ثابت ہے، اور اتقا ہونا بھی قرآن کی زبان میں صدیق کا ثابت ہے، اور سابقیت حقیقی ہونا یہ بھی قرآن کی زبان میں ثابت ہے. تو جب یہ ساری سابقیتیں اور فضیلتیں دنیا میں صدیق اکبر کو حاصل ہے کہ اتنی فضیلت والے انسان کے بغیر نبی کے مصلے پر کون آدمی کھڑا ہو سکتا ہے، تو یہ سابقیت حقیقی اور اتقا ہونا، اور اسی طرح صدیق اکبر کا یعنی اولیت حاصل کرنا کلمے میں، یہ وہ اعزاز ہے جو پوری کائنات میں کسی اور کے حصے میں نہیں آتا. تو یہ آپ کو صدیق اکبر کی شان میں اور ابو بکر صدیق کا نبی کی خلاف خلیفہ ہونا اس کے اوپر پہلی دلیل. باقی یہ چیزیں چونکہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ عبارت و نص سے جو باتیں ثابت ہوتی تھیں وہ پہلے آٹھ دلائل میں آ گئی، یہ دلالت و نص سے یہ ساری چیزیں صدیق اکبر کی شان میں نازل آ رہی ہیں. اور اسی طرح خلافت راشدہ کی حقانیت پر آپ دیکھیں اور بھی چیزیں. وَسَيُجَنَّبُ حَلْ اَتْقَى، یہ تیسری آیت ہے، ٹھیک ہے. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، یہ چوتھی آیت ہے. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اور وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، یہ کتنی آیت ہے؟ پانچویں. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، یہ کتنی آیت ہے؟ چھٹی آیت. اچھا، اس آیت میں صدیق اکبر کی کیسے شان ہے؟ میں چاہتا نہیں تھا کہ اس کو تھوڑا سا کھولوں، کیونکہ آپ میں سے کچھ لوگ اس کو ضرور جانتے ہوں گے کہ اس آیت کا مفہوم حقیقی کیا ہے اور یہ کیوں آیت اتری، لیکن اس لیے کہ یہ کچھ ایسی وضاحت ہے کہ جس کے بغیر شاید پوری بات سمجھ میں نہ آئے، اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ناراضگی کو اللہ تعالی پسند نہیں کرتا، صدیق اکبر کی ناراضگی کو، کہ صدیق اکبر کی ناراضگی کو یا پریشانی کو کیوں نہیں پسند کرتا؟ اگر صدیق اکبر نبی کے بعد نہیں ہے تو اتنا زیادہ پیار اور تعلق قرآن کی زبان میں کیوں ہے؟ یہ ہے دلالت النص. کہ صدیق کا نبوت کے بعد ہونا، اس پر استشہاد میں کر رہا ہوں، یہ استشہاد ہے، یہ بطور دلیل کے پیش اس کو کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کے والد تھے، والد مکرم ابو قحافہ عثمان، ان کو یہ تکلیف پہنچی کہ انہوں نے 40,000 درہم ابو بکر صدیق کو دیا، 40,000 درہم، یہ کپڑے کی تجارت تم نے کرنی ہے، کپڑے کی تجارت کر لیں. وہ کپڑے کی تجارت کر رہے ہیں لیکن ان پیسوں میں سے کاروبار ابھی چلا نہیں اچھی طرح، کچھ کاروبار تو والد کا تھا لیکن والد نے اپنے بیٹے کے سپرد جب کاروبار کیا تو کچھ سامان دیا، کچھ پیسے دیے. اس سامان میں سے ابو بکر صدیق کاروبار کرتے رہے لیکن وہ جو پیسہ نقد تھا 40,000 درہم، جس سے کئی گنا زیادہ کا کپڑا علیحدہ موجود تھا لیکن وہ نقد پیسے تھے. ابو بکر صدیق نے ان نقد پیسوں میں تقریباً 38,000 یا 27,000 بعض جگہ پر ہے، سارا حساب کر کے بنتا ہے، وہ 18 غلام آزاد کرانے پر خرچ کر دیا. 18 غلام، حضرت بلال کو آزاد کرایا، عمر بن فہرہ کو آزاد کرایا، ابو فقیہ کو آزاد کرایا، حضرت صوبان کو آزاد کرایا، سالم کو آزاد کرایا، یہ اس طرح کے کچھ غلام تھے جن کا نام ساری کتابوں میں موجود ہے. تو یہ غلام آزاد کرائے. تو ابو بکر کے والد کو پتا چلا کہ وہ سارا پیسہ تو غلاموں پہ لگا دیا، غلاموں پہ، تو وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ابو قحافہ، انہوں نے سمجھا کہ ابو بکر نے ان غلاموں پہ پیسہ اس لیے لٹایا تاکہ یہ جو غلام اور نوکر ہیں دور سے ابو بکر کی عزت کریں. ابو بکر صدیق آپ جیسا کوئی نہیں، جس طرح چھوٹے ذات کے لوگ یعنی ان کے ذہن میں تھا کہ بھئی بڑے آدمی کی عزت کرتے ہیں کہ اس نے ہم پر پیسہ لٹایا، احسان کیا، تو شاید ابو بکر کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ بھی میری عزت کریں گے، مجھے چودھری کہیں گے، مجھے بڑا مانیں گے، اس لیے میرے بیٹے نے ان چودھری کہلانے کے لیے پیسہ لٹایا. ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ اسلام کا تقاضا کیا ہے، نیت کیا ہے. تو انہوں نے بھرے اجلاس میں جب سب لوگ بیٹھے تھے ابو بکر کو آ کر برا کہنا شروع کر دیا. اور برا کیا کہا کہ ابو بکر تجھے کیا ہو گیا، تو نے ان غلاموں اور نوکروں اور کمیوں پہ، چھوٹی ذات والے لوگوں پہ پیسے لٹایا، علیہ باللہ یہ پیسے تو نوکروں پہ لٹاتا، اس لیے میں نے تجھے پیسے دیے تھے، تجھے کپڑے کے، اگر چلو تو نے پیسہ لٹانا تھا کسی چودھری پر لٹاتا، کل کو تیری عزت زیادہ ہوتی، تیرے شان زیادہ ہوتی، تجھے معاشرے میں زیادہ مقام ملتا چودھری پہ پیسہ لٹا رہا. ان غریبوں پہ، بلال پہ پیسہ لٹانے سے تجھے کون سی چودھر مل جائے گی یا بڑائی مل جائے گی. یہ ایک ایسی بات تھی کہ بڑی بڑی تلخ حقیقت تھی. ابو بکر یہ بات سن کر والد کی زار و قطار رو پڑے. ابو بکر کے تو نیت میں ایسی بات نہیں تھی لیکن پیسہ تو لٹایا تھا انہوں نے، اور والد کا دیا ہوا دولت کاروبار والے ادھر لٹا دیے. لیکن ابو بکر پر جب تنقید ہوئی تو آپ حیران ہو گئے کہ ابو بکر جواب نہیں دیتے، حالانکہ ابو بکر صدیق سمجھا سکتے تھے، وضاحت کر سکتے تھے والد مکرم کو، لیکن احترام مانے تھا، کوئی بات نہیں کی. لیکن آنکھوں سے آنسو نکلا، رو پڑے، روتے ہوئے حضور کی خدمت میں چلے گئے. حضور کی محفل تھی، حضور کی مجلس تھی، حضور کی محفل میں جا کر سارا واقعہ سنایا، اور سارا واقعہ سنا کر عرض کیا، یا رسول اللہ میرے والد نے اس طرح مجھ پر تنقید کی ہے اور مجھے برا کہا ہے اور میری نیت پہ شبہ کیا ہے. حضور علیہ السلام بھی بات سنتے رہے، صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو جاری رہے، اور حضور علیہ السلام نے ابھی جواب کوئی نہیں دیا. اب بالکل آپ جواب دینے کے قریب تھے، جواب دینا چاہتے تھے، ابھی جواب نہیں دیا کہ اسی وقت آسمانوں سے جبرائیل امین یہ قرآن کی آیت لے کر آیا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ، وہ شخص جو مال دیتا ہے، جس نے الذی یوتی مالہ یتزکا، جس نے مال دیا ہے، یتزکا اس نے تزکیے کے لیے دیا، دل کی صفائی کے لیے دیا. الذی یوتی مالہ یتزکا وما لاحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربی الاعلی. جتنی بھی چیزیں ہیں، ابو بکر ان ساری دولت کو لٹا کر کوئی چیز نہیں چاہتا بدلے میں، الا ابتغاء وجه ربی الاعلی، ابو بکر صرف اللہ کی خوشنودی اور رضا چاہتا ہے. یہ اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا. گویا کہ والد اگر صدیق اکبر پر تنقید کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو برداشت نہیں کر رہے، اور اللہ تعالیٰ فوراً اس کا جواب دے رہے. تنقید کرنے والا والد ہے، جس کی تنقید کوئی عیب نہیں تھا، کوئی گناہ نہیں تھا، کوئی برائی نہیں تھی، والد کو حق پہنچتا تھا، جو بات نہیں سمجھ میں آئی کہہ ڈالے اور کہہ دی انہوں نے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں برداشت کر سکے کہ میرے پیغمبر کے قریبی آدمی جس کی نیت اتنی شفاف ہے اس پر کوئی والد بھی شبہ کرے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا ہمارا استدلال ہے. میں بطور سپاہ صحابہ کے خادم کے اس پر جب میں نے اس آیت پہ غور کیا مجھے وجد آ گیا اور میں کئی دن تک مسرور رہا کہ ابو بکر صدیق پر تنقید وارد کرے اللہ خاموش نہیں رہتا. آج ابو بکر کو کافر کہا جائے ہم کیسے خاموش رہیں, ابو بکر کو گالیاں دی جائے ہم کیسے خاموش رہیں, ابو بکر کو شیطان نعوذ باللہ ابلیس لکھا جائے ہم کیسے خاموش رہیں. اگر ایسے موقع پر پوری امت میں کوئی شخص خاموش رہے گا تو وہ حقیقتاً صورتاً مانن اللہ کے طریقے سے بغاوت کر رہا ہے, اللہ کے طریقے سے انحراف کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے طریقے کا انکار کر رہا ہے. پوری امت پر اس آیت کے سمجھ جانے کے بعد فرض ہو جاتا ہے کہ جس شخص کا دفاع اور جس شخص کی نیت کے بارے میں واشگاف طور پر پروردگار نے قرآن کا ضابطہ تبدیل کر دیا, قرآن بھیج دیا, ایسے شخص پر تنقید ہو تو ایک لمحے کے لیے خاموشی اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مطابق. اس لیے آپ دیکھیں کہ قرآن پاک نے کس انداز میں اس واقعہ کو نقل فرمایا. تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 6-7 آیتیں, اسی طرح وہ آیت مشہور آیتیں اس اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا, اس کی تفصیلات کیا ہے یہ میں کئی دفعہ تقریروں میں بیان کر بھی چکا ہوں اور اس کی ضرورت بھی میں نہیں سمجھتا کہ یہاں اس کی تفصیل آیت کی بیان کروں. اور یہ آیت بھی براہ راست حضرت ابو بکر صدیق کی شان پر دلالت کر رہی ہے. اسی طرح وہ آیت محمد رسول اللہ والذین معہ, اس میں والذین معہ کا مصداق اول اور فرد کامل صدیق اکبر ہے, اس لیے کہ صدیق اکبر کو معیت نبوت کالا وجہ کمال حاصل ہے. تو معیت نبوت علا وجہ کمال جس کو حاصل ہے تو یہ اس آیت سے مراد صدیق اکبر ہے. اور دوسرے نمبر پہ وہ آیت میں نے پڑھی تھی یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ, یہ آیت بھی صدیق اکبر کی شان میں اتری جس کی وضاحت شروع میں آ چکی ہے. تو گویا کہ یہ پوری 9 آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ 9 آیتیں صدیق اکبر کی شان میں اتری یہ ہے. ان آیات کے مال و والے پر غور کریں آپ کو معلوم ہوگا کہ رسول اللہ کے بعد خلافت کے حقدار اور خلافت راشدہ کے یعنی واضح نشان حضرت ابو بکر صدیق ہیں. تو یہ کہنا کہ نبوت کے بعد امامت ہے ان 9 آیات کریمہ کا انکار ہے, ان کی عظمت کا انکار ہے, تو یہ بالکل ایسے ہے جیسے دھوکہ دینے والی بات, جس طرح میں نے صبح کے درس میں تفصیل کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کیا کہ امامت کیا ہے, خلافت کیا ہے, امامت کی ضروریات کیا ہے, امامت شیعہ کس معنی میں لیتے ہیں, وہ ساری شرائط تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی, اب ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں. تو اب آپ دیکھ لیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت فاروق اعظم کی ذات, تو حضرت فاروق اعظم جو ہے ان کے بارے میں اچھا ایک اور بات ہے, بعض علل عموم آیات عمومی جو آیات ہیں ان میں سارے صحابہ شامل ہیں, مثلا والسابقون الاولون ہے یہ آیت ہے, اس میں حضرت ابو بکر بھی شامل ہے, حضرت عمر بھی شامل ہے, سارے صحابہ اس میں شامل ہیں, بلکہ یہ وہ آیت ہے کہ جس آیت میں سارے صحابہ شامل ہیں, سارے والسابقون تو میرے تو نہیں شامل لیکن اس کے 3 حصے ہیں. جس طرح دیکھیں والسابقون الاولون یہ پہلا حصہ ہے, من المہاجرین والانصار تو اس کے ساتھ آتا ہے, اور آگے ہے والذی والسابقون الاولون من المہاجرین پہلا والانصار دوسرا, یہ دو طبقے سابق ہیں, اور تیسرا طبقہ کیا ہے والذین تبعوہم بإحسان, کہ جن لوگوں نے ان دونوں کی پیروی کی یعنی مہاجرین اور انصار کی صحابہ میں پیروی کی, وہ ان دونوں کے بعد تھے کہ انصار کے بعد جو کلمہ پڑھنے والے تھے فتح مکہ سے پہلے ہوں یا بعد میں ہوں, اور جن کے بارے میں آگے جا کر یہ بھی فرمایا گیا وکل وعد اللہ رسول دوسری جگہ پر فرمایا گیا. تو اب آپ دیکھیں کہ قرآن کہہ رہا ہے والذین تبعوا جنہوں نے ان کی پیروی کی, والذین تبعوا ان کے یہ شامل ہے رضی اللہ عنہ و رضوا اس کے تحت, وہ کہ رضی اللہ عنہ و رضوا صرف مہاجرین کے لیے نہیں انصار کے لیے نہیں بلکہ والذین تبعوا کے لیے بھی, والذین یعنی جس نے پیروی کی صحابہ میں مہاجرین کی اور انصار کی وہ رضی اللہ عنہ و رضوا کے تحت داخل ہے. تو اب رضی اللہ عنہ و رضوا کے تحت داخل ہے کون داخل ہے, اس میں امیر معاویہ بھی شامل ہے کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والذین تبعوا بإحسان میں داخل ہے کیونکہ مہاجرین اور انصار کی انہوں نے پیروی کی, تو یہ نص قطعی ہے کہ وہ اس میں داخل ہے اس میں شامل. تو خیر اس میں تفصیل میں نہیں جاتا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں راضی ہوں ان سے سب سے, لیکن چورا کہتا ہے میں نہیں راضی ہوں, اب دیکھو کالا کافر کہتا ہے میں نہیں راضی ہوں, اور خمینی اور کلینی اور حسینی اور کہتے ہیں میں ہم نہیں راضی ہیں, لیکن قرآن کہہ رہا ہے بھی ہم راضی ہیں, اب اللہ تعالیٰ راضی ہے، اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کس کی بات سنتے ہیں. جو چوڑا کہتا ہے میں نہیں راضی، اس کی بات مانے، یا پروردگار تو کہہ رہا میں تو بالکل راضی ہو گیا ہوں، مہاجرین سے بھی راضی ہو گیا ہوں، انصار سے بھی ہو گیا ہوں، اور ان کی پیروی کرنے والے صحابہ سے بھی راضی ہو گیا ہوں. اس میں یہ سارے لوگ شامل ہیں، محمد رسول اللہ والذین معہ، اس میں بھی سارے لوگ شامل ہیں. اسی طرح بہت ساری آیات ہیں قرآن پاک کی، یہ موضوع علیحدہ ہو جائے گا، وہ میری کتاب اسلام میں صحابہ کرام کی آئینی حیثیت جو چھپ گئی ہے اس کے اندر وہ ساری آیات میں نے نقل کر دی ہے. تقریباً 700 آیات کا حوالہ ہم نے دیا ہے کہ قرآن پاک میں 700 آیات ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی شان بیان فرمائی. 700 آیات، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں. میں کہتا ہوں ایک آیت ہو، صرف ایک صحابہ کی شان میں ایک آیت ہو، تب بھی صحابہ کا مرتبہ دنیا میں سب سے اعلیٰ ہے. ایک آیت، تو کون سی آیت؟ چلو اسی آیت کو لے لو، یہ ایک لفظ ہے، کل تم خیر امت، یہ لفظ ایک، کل تم خیر امت، اے صحابیوں تم روئے زمین کی سب سے بہترین امت. آج کسی مولوی سے بات کرو، کسی خطیب سے، تو وہ کل تم خیر امت کو اپنے اوپر فٹ کر رہا، یہ ہمارے لیے اتری ہے، ہماری شان میں ہو، مسلمانوں ہم سب اس میں شامل ہیں، کل تم خیر امت، ہم سب سے بہترین امت ہے، یعنی 1400 سال کے بعد ہم سارے اس میں شامل ہو گئے ماشاءاللہ. اچھا جن لوگوں کو خطاب اللہ نے کیا ان کو کافر کہا جا رہا ہے، ان کی کوئی بات؟ یہ ایک نقطہ بیان کیا ہے ایک ساتھی نے کہ والذین تابعوا بے احسان میں سیدنا معاویہ شامل ہے، جبکہ حضرت معاویہ نے حضرت علی کی اتباع نہیں کی تھی، حضرت علی کی اتباع نہیں کی تھی. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، میرا جی چاہتا ہے میں اس پر بات کروں لیکن وقت نہیں ہے، لیکن اتنی بات یاد رکھیں حضرت علی المرتضیٰ کی حضرت معاویہ نے کوئی نافرمانی نہیں کی، کوئی نافرمانی کیوں نہیں کی؟ ایک نقطہ وضاحت کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ آپ پڑھے لکھے معلوم ہو رہے ہیں اور معلوم بھی ہو رہا ہے کہ آپ میری باتوں کو کچھ سمجھ بھی رہے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں. دیکھیں حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت جب منعقد ہوئی، خلافت کا انعقاد ہونے کا عمار ابن یاسر کے بارے میں حضور نے فرمایا بخاری شریف میں کہ اے عمار، تجھے فئت باغیہ، باغی جماعت قتل کرے گی، ہاں جی، تقتلک فئت الباغیہ، قرآن بخاری شریف میں ہے کہ تجھے فئت باغیہ، باغی گروہ قتل کرے گا. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ نے حضرت حجر بن عدی کو، حضرت عمار ابن یاسر کو قتل کیا، شہید کیا، اس لیے یہ جو ہے حضرت معاویہ باغی قرار پائے. باغی کون ہوتا ہے؟ دیکھیں میری بات، یہ نرسیمہ راؤ ہے نا انڈیا کا وزیر اعظم، اسے پاکستان کا باغی نہیں آپ کہہ سکتے، کہہ سکتے ہو؟ نہیں جی. اب سید کو باغی کہہ سکتے ہو، نرسیمہ راؤ کو باغی نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ نرسیمہ راؤ نے پاکستان کو کبھی مانا نہیں، جو مان کر بغاوت انکار کرے وہ ہے باغی، مان کر انکار کرے وہ کیا ہے؟ باغی. جس نے مانا نہ ہو اسے باغی نہیں کہتے، اس پہ غور کریں. جی ہم سید نے پاکستان تسلیم کیا تھا، اب کہتا ہے توڑ دو، ہم کہیں گے باغی. ولی خان کہتا ہے علیحدہ ملک بناؤ، علیحدہ صوبہ بناؤ، ہم کہیں باغی ہے. ٹھیک ہے، انڈیا نے تو پاکستان مانا نہیں، باغی کیسے؟ حضرت معاویہ حضرت علی کی خلافت کو تسلیم کرتے پھر خروج کرتے بغاوت ہوتی، حضرت معاویہ کو باغی نہیں کہا جا سکتا. ایک بات. دوسری بات ہے کہ باغی کا عربی زبان میں معنی ہے مطالبہ کرنے والا، مطالبہ کرنے والا. اگر ہم مان لیں کہ اس گروہ نے قتل کیا تو ٹھیک ہے، ایک ہے باغی اس معنی میں، اردو میں ہم کہتے ہیں حکومت وقت کے خلاف بغاوت، ایک ہے مطالبہ کرنا. تو ٹھیک ہے، اگر مطالبہ کرنے والے کی بات ہے تو مطالبہ کرنے والے نے، یہ مطالبہ کرنے والا گروہ تھا، یہ حضرت معاویہ کا گروہ مطالبہ کر رہا تھا عثمان غنی کے خون کا، مطالبہ کرنے والے تھے. تو اس لیے یہ بات جو لکھی ہے ہمارے بھائی نے کہ حضرت معاویہ نے حضرت علی کی اتباع نہیں کی تھی، یہ نہیں ہے. رائے کا اختلاف صحابہ میں جب ہوتا ہے اجتہاد کی بنیاد پر، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب اس کا اجتہاد صحیح ہے اس کا صحیح نہیں ہے، آپ اس کو نافرمانی نہیں کہہ سکتے، یہ یاد رکھیں بات. حضرت علی اور حضرت معاویہ صحابی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ حضرت علی کا اجتہاد صحیح تھا، حضرت معاویہ اجتہادی خطا پر تھے، یہ کہا جا سکتا ہے. جب حضرت علی اور حضرت معاویہ کا موازنہ کریں گے تو حضرت علی حق پر ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہی اہل سنت کا موقف ہے اور ہم اسی پر قائم ہیں. لیکن حضرت معاویہ کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ اتباع انہوں نے نہیں کی تھی، یہ صحیح نہیں ہے. ان کا مطالبہ تھا اور آغاز میں بھی بیعت نہیں کی تھی، لیکن جب جنگ ختم ہو گئی تو پھر ان کی صلح ہو گئی تھی، صلح ہو گئی تھی، اور وہ صلح کا ذکر بھی کتابوں میں موجود ہے. اور اگر صلح کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اتباع نے کی تھی تو اس کے ذمہ دار میں اور آپ نہیں حضرت علی ہیں کہ صلح کے بعد اتباع نے کی. صلح کرنا بھی اتباع ہے، حضرت علی کے ساتھ امیر معاویہ کا صلح ہی تو اتباع ہے. صلح کو کیا کہتے ہیں آپ؟ اس میں غور کریں کہ صلح کرنا بھی اتباع ہے. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ اس لیے حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت معاویہ کی کوئی نافرمانی نہیں کی اور حضرت معاویہ نے حضرت علی کی کوئی نافرمانی نہیں کی. اختلاف قاتلان عثمان کے بدلے میں تھا، اس کی تصریحات کتابوں میں موجود ہیں، آپ وہاں مطالعہ کر کے دیکھیں. خیر، میرا پھر موضوع دور نکل جائے گا، میں نے اس کا جواب ضمناً آپ کے سامنے پیش کیا. اب ہم آگے چلتے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت. حضرت فاروق اعظم کے بارے میں حضور نے فرمایا لو کان عبادی نبی لکان عمر، یہ ایک حدیث ہے. اس طرح کی کئی حدیثیں، لیکن حضرت عمر فاروق وہ ہستی ہے جس کو امت محمدیہ میں محدث ہونے کا شرف حاصل ہے. محدث اس آدمی کو کہتے ہیں. حضرت عمر امت محمدیہ کے محدث ہیں. محدث وہ شخص ہے کہ جس کے دل میں وہ بات آئے جو تائید ایزدی سے ثابت ہو. محدث کا وہ معنی کہ ایسی چیز پیدا ہوئی ہو اس کے دل میں کہ جس کی وحی الہی تائید کرے، اور وہ قرآن پاک کی 27 اور شاہ ولی اللہ کے مطابق 21 آیات کریمہ ہیں. کہہ رہے تھے عمر نے جو رائے فرش پہ پیش کی وہی رائے اللہ کا قرآن بن کر آئے. حضرت عثمان غنی کے بارے میں آپ دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی نے رضی اللہ تعالی ایک بیعت رضوان کا موقع کہ حضور نے سفیر بنا کر بھیجا حضرت عثمان کو، ہاں جی 27 آئے اور شاہ ولی اللہ نے 21 بھی لکھی، بھیجا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو سفیر بنا کر حضور علیہ السلام نے. کہاں بھیجا؟ مکہ میں بیعت رضوان کے موقع. پیچھے سے کیا ہوا؟ حضور نے کو خبر ملی، شیطان نے خبر مشہور کر دی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے. اب ذرا اس پر غور فرمائے تھوڑا سا. حضور نے یہ خبر سننے کے بعد کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے کیا کیا؟ پوری امت سے کہا، سب لوگوں سے آؤ میرے پاس آؤ. سب لوگ آئے، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، اس ہاتھ پہ بیعت کرو. کس کی؟ کہ ہم عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیں گے، اس کی بیعت کرو. یہ واقعہ بڑا مشہور ہے جو لکل میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس پہ غور کریں. نبی نے یہ ہاتھ رکھا اور اس کے اوپر 1450 صحابہ نے ہاتھ رکھا. کس کے لیے؟ عثمان غنی. یعنی ایک آدمی کسی کا بدلہ لینے کے لیے اگر بیعت کرتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ جان دینے کے لیے تیار ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی ایک ایسا انسان جس کے لیے نبی اپنی جان دینے کو تیار ہو اور ابو بکر بھی جان دینے کو تیار ہو اور عمر اور اس علی بھی جان دینے کو تیار ہو، اس کی حیثیت کتنی ہے اسلام میں، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. کہ مرتا ہوا آدمی شہید بھی ہو سکتا ہے لڑتا ہوا، اور نبی فرماتے میں شہید ہوتا ہوں. کس کے لیے؟ عثمان غنی کے لیے. گویا کہ عثمان غنی کا وجود ایسا ہے کہ جس کے لیے نبی اپنے آپ کو شہید کرانے کے لیے تیار ہے اور اس کی بیعت کر رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں قیمت. یہ جان کی قیمت جو عثمان غنی کی. اب دیکھو بیعت ہو رہی ہے لیکن بیعت کے درمیان میں پتا چلا کہ عثمان غنی شہید نہیں ہوئے. بیعت کے درمیان میں کیا پتا چلا؟ کہ عثمان غنی شہید نہیں ہوئے. حضور نے بیعت ختم نہیں کی، بڑی قابل غور بات ہے. بیعت کیوں نہیں ختم کی؟ بیعت کی وجہ ختم ہو گئی. علت بیعت اور غایت بیعت ختم ہو گئی. کیا ہے؟ جب علت ختم ہو جائے تو معلول ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، علت ختم، لیکن معلول ختم نہیں ہو رہا. علت کیا ہے؟ شہادت، وہ ختم ہو گئی، لیکن معلول باقی ہے. کیوں باقی ہے؟ بڑے علماء نے اس پر کلام کیا کہ نبی نے فرمایا بیعت کرو، بیعت جاری رکھو، یہ اللہ کی طرف سے تھا، اللہ کا حکم نبی کو تھا کہ اس بیعت کو جاری رکھو. کیوں؟ نبی کو پتا نہیں تھا، اللہ کو پتا تھا کہ عثمان غنی آج نہیں تو کل ضرور شہید ہو، اور یہ آج کی بیعت اس وقت کام آئے گی، اور ان کا جو شہید ہونا ہے وہ خلافت کے دور میں تھا. اگر وہ شہید خلافت کے بغیر ہوتے تو ہم اس بیعت سے ان کی خلافت کا استدلال نہ کرتے. بیعت خلافت کے قمیض پہنانے پر ہوئی ہے، خلافت کی وجہ سے ہوئی ہے. اس لیے بیعت کی، یہ جو بیعت ہے اس کی وجہ اب خلافت ہے جو اب شروع ہو رہی ہے. پہلے علت کیا تھی؟ شہادت. اب خلافت، خلافت کے بعد شہادت. تو گویا کہ خلافت عثمان غنی اس بیعت سے ثابت ہو رہی، اور اس کے بعد جب یہ بات آخر تک پہنچی، پتا چل گیا کہ عثمان زندہ ہے، تو پھر حضور نے کیا کیا؟ حضور نے فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے جس پر تم لوگ ہاتھ رکھ رہے ہو، غور کرو میری طرف. حضور نے فرمایا یہ جو ہاتھ ہے میرا دایاں، اس کو سمجھو ایک منٹ کے لیے کہ یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ میرا، یہ نبی کا ہاتھ، دایاں ہاتھ. اس دائیں ہاتھ کو نبی نے کیا فرمایا؟ یہ عثمان کا ہاتھ ہے. یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ نبی اپنا ہاتھ عثمان کے ہاتھ کو قرار دے رہا ہے. اور اس پر غور کریں، اپنا ہاتھ عثمان کے ہاتھ کو نبی قرار دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہ ہر کام میں بڑی حکمت ہے، اور نبی کے ہر کام میں بڑی جامعیت ہے، کیوں قرار دیا؟ بھئی نبی عثمان غنی کا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ رکھ کر کہہ رہے ہیں کہ عثمان بھی میرے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہے، عثمان بھی، کہ میں کس پر بیعت کراؤں؟ کہ عثمان کا خون اتنا مقدس اور قیمتی ہے کہ اس کا بدلہ لیا جانا ضروری ہے، اس لیے عثمان بھی اس بات کا مکلف ہے. شہید ہونے کے بعد اگر اس کو اللہ زندگی دے تو وہ بھی اس کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جائے. عثمان خود مکلف ہے، اور عثمان غنی کے ہاتھ کو نبی نے اپنا ہاتھ قرار دیا. کیوں قرار دیا؟ اس میں بڑی حکمتیں ہیں کہ اس ہاتھ نے اللہ کا قرآن لکھا. اس ہاتھ نے کیا لکھا؟ قرآن لکھا. اور اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ لوگ اس آدمی کو خائن لکھیں گے، اس لیے فیصلہ آج نبی نے کر دیا کہ جس کو خائن بعد میں لکھا جانا تھا اس کے ہاتھ کو نبی نے اپنا ہاتھ قرار دے کر کہا کہ پاگلو اس کو خائن نہ کہو، یہ تو میرا ہاتھ ہے. اس کو خائن کیسے کہو گے؟ تو میرا ہاتھ ہے، میں اپنا ہاتھ قرار دے رہا ہوں. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کاتب وحی ہے. کیا ہے؟ اور کاتب وحی جتنے بھی ہیں ان تمام کی شان قرآن میں بیان ہوئی ہے، اور ان تمام کی ان کی شان بیان کرتے ہوئے بھی اللہ نے ہاتھ ہی کا ذکر کیا ہے. اس میں غور کریں، کاتبان وحی جتنے بھی ہیں ان کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کا ذکر کیا. دیکھیں، فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرۃ، قرآن کے صفات بڑے پاکیزہ ہیں، بڑے عزت والے ہیں، مرفوعۃ مطہرہ، بڑی بلندی اور پاکیزگی والے ہیں. بایدی سفرۃ، بایدی یاد کی جمع ہے، اور جن ہاتھوں نے قرآن لکھا وہ ہاتھ بڑے چمکنے والے. اب دیکھو، جن ہاتھوں نے قرآن لکھا، اور قرآن لکھنے والوں میں عثمان غنی کا نام ہے یا نہیں ہے؟ اور قرآن لکھنے والے امیر معاویہ بھی ہیں، امیر معاویہ نے بھی قرآن لکھا. 13 کاتبان وحی میں 6 نمبر امیر معاویہ کا ہے، 3 نمبر عثمان غنی کا ہے، 13 کاتبان وحی ہے. تو اب ان 13 کاتبان وحی میں 2 کاتبان وحی امیر معاویہ کو عثمان غنی، دونوں کا دور دنیا میں سب سے بڑا دور حکومت ہے، سب سے بڑا، دونوں بنو امیہ میں سے ہیں، دونوں کاتبان وحی ہیں، دونوں نے قرآن لکھا، اور دونوں کے خلاف ساری تاریخیں، ساری تاریخوں کھولو، سب سے زیادہ ان دونوں کے خلاف. اچھا، اب دیکھیں قرآن کہتا ہے بھی ایدی سفارت، جن ہاتھوں نے قرآن لکھا وہ ہاتھ چمکنے والے، بڑے چمکنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں کو چمکدار قرار دیا، اور ان ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ اتنا قیمتی تھا کہ اس ہاتھ کو اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ کہہ دیا کہ یہ تو میرا ہاتھ. تو تو یہ پاکیزگی اور یہ صفائی کسی اور کو حاصل نہیں. اور صرف ہاتھوں کو چمکدار نہیں کہا بلکہ قرآن میں آگے کہا کرام امبارتن. کرامن کرامن عربی کا لفظ ہے اور آپ کو پتا ہے اس میں مبالغہ کا سکھا ہے. کرام کرام امبارا بارارا کمر انسان دنیا لوگ ساری دنیا کرام امبارا کہ پوری دنیا کے اندر کرامن سب سے زیادہ عزت والے یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے قرآن لکھا. صرف ہاتھ چمکنے والے نہیں بلکہ یہ لوگ خود چمکنے خود برگزیدہ لوگ ہیں. اب آپ دیکھیں ایک طرف کرام امبارا کرام امبارا میں نے کراچی میں پچھلے دنوں کرام امبارا پر ایک تقریر کی ہے اور وہ بڑی تفصیل کے ساتھ پہلی مرتبہ ہوئی ہے. میں یہاں بھی وہ بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ایک لفظ ہے کرام امبارا. کرام امبارا کیا کہتا ہے کہ روئے زمین میں سب سے زیادہ عزت والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن لکھا اور ان میں امیر معاویہ عثمان غنی. تو امیر معاویہ کو قرآن کہہ رہا ہے روئے زمین کے سب سے بہترین لوگوں. نس قطعی دلالت النس نہیں عبارت النس ہے. وضاحت ہو رہی ہے وضاحت سے کرام بارتن کہ روئے زمین میں سب سے زیادہ عزت والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن لکھا. اب دیکھیں تاریخ طبری کہے کہ معاویہ غلط تھے, ابن شام کہے معاویہ غلط تھے, فلاں کتاب کہے معاویہ غلط تھے. میں کہتا ہوں ساری دنیا کی کتابوں کو تاریخ کے ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالو اور دوسرے پلڑے میں صرف ایک لفظ کرام بارہ ڈالو. جتنے بھی دنیا کی تاریخیں ان تاریخوں کو ایک پلڑے میں رکھو اور لفظ کرام بارہ ایک پلڑے میں رکھو. کیوں کہ تاریخیں لوگوں کی لکھی ہوئی ہیں اور کرام بارہ پروردگار کا فرمان. کس کا پلڑا بھاری ہوگا کس کا پلڑا جھک جائے گا. تو دیکھو میں کرام بارہ کا ترازو پیش کر رہا ہوں اور شیعہ اور مورخ تاریخیں پیش کر رہے ہیں. 150 سال بعد جو تاریخیں لکھی گئی ان کو اس لفظ پر کیسے ترجیح دے دی جائے جو لفظ اس ذات کے نطق سے نکلا ہے جس ذات کو مستقبل کا بھی پتا ہے, ماضی کا بھی پتا ہے, حال کا بھی پتا ہے, نیتوں کا بھی پتا ہے, ارادوں کا بھی پتا ہے, ہر چیز کا پتا ہے. وہ ذات کہتی ہے کرام بارارا. میرے بھائیوں اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور حضرت علی کی خلافت, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ ان کی فضیلتیں بے شمار. والسابقون الاولون میں داخل ہیں, محمد رسول اللہ والذین معه آیت میں وہ داخل ہیں. ویطعمون الطعام علی مسکین حبوا یتیم مسکین حبوا علی حبی مسکین و یتیم و اسیرا. اس آیت کی شان میں حضرت علی شامل ہے. یطعمون الطعام علی حبی مسکین و یتیم و اسیرا اس میں شامل. اور اسی طرح بہت ساری آیات جن میں حضرت علی المرتضی جس کے مستحق. تو یہ فضائل حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور کے کئی فرامین ہیں. میں آپ کے سامنے تھوڑی دیر کے بعد ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے یہ فضائل کا ذکر ہوا. اب حضور علیہ السلام کی وہ احادیث جن سے خلافت راشدہ کا اثبات ہوتا ہے ان کو نقل کیا جاتا. حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین, میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. حضور نے فرمایا مرو باب اکر فلیسلی بالناس, ابو بکر کو بلاؤ آ کر میرے مسلح پہ نماز پڑھائے. حضور نے فرمایا الخلافت بعدی ثلاثون سنا او ستوں و ثلاثون سنا او سبوں و ثلاثون سنا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بعد خلافت 30 سال چلے گی. ایک روایت میں ہے کہ 37 سال چلے گی, ایک روایت میں ہے کہ 36 سال چلے گی. قضا فی غنیت طالبین یہ اس میں موجود ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا 36 سال اور 37 سال. جو سچی اور 37 سال کی حدیث ہے اس میں حضور کے الفاظ ہیں کہ میرے بعد خلافت کی چکی چلے گی 37 سال. چکی چلنے کا کیا مطلب ہے؟ خلافت کی چکی چلے گی. چکی چلنا یہ شان و شوکت سے عبارت ہے. چکی چلنے کا کیا مطلب ہے؟ شان و شوکت. جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد تیرا باپ اس ڈول کو کھینچے گا. ایک ڈول کا ذکر آیا حدیث میں, اس سے مراد بھی خلافت ہے. اور اس کے بعد فرمایا حفصہ سے کہ حفصہ اس کے بعد تیرا باپ آئے گا اور وہ عرب میں چکی گھمانے والا ہوگا. چکی کیوں؟ کہ فاروق اعظم نے فتوحات میں وہ مقام پایا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں پایا. تو چکی گھمانا جو ہے یہ استدلال ہے فتح کا, فتوحات کا. تو فرمایا 37 سال اور 36 سال خلافت کی چکی چلے گی. کیا مطلب فتوحات ہوگی؟ جب حضرت علی کی شہادت ہوئی تو 29 سال گزر گئے تھے, باقی 6 مہینے حضرت حسن کی خلافت اس میں شامل ہے, 29.5 سال. اور 37 سال اور 36 سال خلافت کی چکی چلنا, اس سے مراد امیر معاویہ کی خلافت ہے. کہ امیر معاویہ کے جو پہلے 7 سال ہیں, اس پہلے 7 سال کے دور میں 36 لاکھ مربع میل اسلام میں داخل ہوئے. 36 لاکھ کل دور خلافت ہے, 64,65,000 مربع میل, اور ان میں 36 لاکھ کا علاقہ پہلے 6 سالوں میں اسلام کے سایہ میں آیا اور اسلام میں داخل. چکی چلنے کا یہ مطلب. حضور نے فرمایا یا معاویہ فإن ولیتم الأمر فاتقوا اللہ, اے معاویہ جب تجھے حکومت ملے تو اللہ سے ڈرتے رہنا. کیا مطلب اس کا؟ کہ امیر معاویہ فرماتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ میری موت نہیں آئے گی جب تک مجھے خلافت نہ ملے, حکومت نہ ملے. اگر امیر معاویہ نے متغلب ہونا ہوتا یا متسلط ہونا ہوتا تو اللہ کا رسول فرماتا یا معاویہ ان ولیتم الأمر, یا معاویہ ان ولیتم الأمر فتق اللہ کی بجائے پیغمبر فرماتے فمنا اللہ, اللہ کے لیے رک جاؤ, رک دیتے. لیکن پیغمبر نے فرمایا فتق اللہ, جب تجھے حکومت ملے اللہ سے ڈرنا. جس طرح باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ میں مر جاؤں تو اللہ سے ڈرنا, اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ باپ آج بیٹا آج باپ اللہ سے نہیں ڈر رہا. یہ نصیحت ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرنا, اس کا مطلب ہے کہ حکومت ملے تو اچھی طرح اللہ سے خوف کر کے کرنا حکومت. کیا مطلب ہے؟ کہ امیر معاویہ کو حکومت ضرور ملے گی. اس حدیث میں حضرت معاویہ کی حکومت کی طرف رسول اللہ نے اشارہ فرمایا. اور حضور نے فرمایا صاحب السر معاویہ, لوگوں معاویہ میرا رازدان ہے, من احبہ فقد نجا فمن ابغضہ فقد ہلاکا, جس نے اس سے محبت رکھی وہ کامیاب ہوا, جس نے بغض رکھا وہ ہلاک ہوا. حضور کی حدیث. میرے بھائیوں, یہ میں مجموعی طور پر بات کر رہا ہوں خلافت کے عنوان پہ, کہ حضور کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی, کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المال سے مجھے قرضہ چاہیے. حضور نے قرضہ دیا. اس عورت نے کہا کہ میں قرضہ واپس کرنے آؤں تو کس کو دوں؟ حضور نے فرمایا مجھے دے. حضور نے کہا آپ نہ ہو تو کسے دوں؟ حضور نے فرمایا میں نہ ہوں تو میرے بعد یہ قرضہ ابو بکر کو دے جانا. ابو بکر نہ ہو تو قرضہ کس کو دے؟ تو فرمایا یہ قرضہ عمر کو دے جا. یہ خلافت راشدہ کی دلیل ہے. حضور نے فرمایا ابو بکر و عمر وزیرایا فی الارض, ابو بکر اور عمر زمین میں میرے دو وزیر ہیں. وجبرائیل و میکائیل وزیرایا فی السماء, پیغمبر نے فرمایا. حضور نے فرمایا اقتدوا بالذی من بعدی ابی بکر و عمر, میرے بعد اقتدا ابو بکر کی کرنا اور ابو بکر کے بعد اقتدا عمر کی کرنا. یہ خلافت راشدہ, یہ خلافت نبوت. یہ کیا ہے خلافت؟ خلافت نبوت. یہ نبی کا انتخاب ہے, انتخاب کرنا ہے نبی کا. آپ دیکھیں شیعہ کہتے ہیں حضور کے بعد حضرت علی. میں کہتا ہوں اگر یہ واقعی خلافت خلافت نبوت ہے اور یقیناً ہے تو اس میں نبوت والی تمام اہم صفات پائی جانی چاہیے. ہم نے 124,000 نبیوں میں کوئی نبی ایسا نہیں جس کو 40 سال سے پہلے نبوت ملی ہو. ٹھیک ہے, یہ عمر 40 سال والی, یعنی نبی ماں کے پیٹ سے معصوم پیدا ہوتا ہے, اس کے باوجود اسے 40 سال کا انتظار کرنا پڑا نبوت کے لیے, حالانکہ وہ معصوم ہوتے. معصوم کو بھی 40 سال کا انتظار اللہ نے کیا. اگر ہم حضور کے بعد حضرت علی کو پہلا خلیفہ مان لیں تو عیسائیوں کا یہ سوال کہاں جائے گا کہ عیسائی کہتے ہیں کہ نبیوں کو تو نبوت ملی 40 سال کے بعد، تو کیا نبی کا شاگرد علی وہ نبی سے بھی اونچا ہو گیا کہ نبی والی خلافت کو 40 سال کی عمر سے پہلے ہی اٹھانے کے قابل ہو گیا؟ کہ حضور کی وفات ہوئی تو علی کی عمر 29 سال تھی، تو نبی والی خلافت جو نبوت کی خلافت ہے، نبوت تو ملتی ہے 40 سال کے بعد، اور وہی نبوت والی خلافت جسے خلافت علی منہاج نبوت کہتے ہیں، اس کے لیے بھی یہی صفت ہونی چاہیے کہ خلافت علی منہاج نبوت ہے. اگر نبوت کی نبوت ہی کی خلافت 40 سال سے پہلے ملے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر نبوت سے زیادہ حوصلہ، نبوت سے زیادہ لیاقت علیہ اللہ علیہ نہیں کہ نبوت والی خلافت کو 29 سال کی عمر میں اٹھانے کے قابل ہو گئے. یہ کیا ہوا؟ اہل سنت کا عقیدہ کے مطابق حضرت علی کا 4th نمبر ہے. آپ دیکھ لیں، جب ابو بکر خلیفہ بنے ان کی عمر 40 سال سے زیادہ تھی، عمر خلیفہ بنے عمر 40 سال سے زیادہ تھی، عثمان خلیفہ بنے عمر 40 سال سے زیادہ تھی، جب 4th نمبر پہ علی خلیفہ بنے اس وقت ان کی عمر 40 سال سے زیادہ تھی. کیوں؟ کہ یہ خلافت خلافت علی منہاج نبوت ہے، اور خلافت خلافت نبوت. جی حضرت حسن جو ہے وہ الخلافۃ من بعد 30 اس میں شامل نہیں، تتمہ اور علی منہاج نبوت میں شامل نہیں. میری بات پہ غور فرمائیں، خلافت علی منہاج نبوت صرف ان لوگوں کو حاصل ہے جو 4 خلفاء ہیں، اور جو قرآن کی اس آیت استخلاف میں شامل ہے، آیت استخلاف موعودہ میں شامل ہے، اور موعودہ میں وہ لوگ شامل ہیں جو اس وقت موجود تھے، اور حضرت حسن اس وقت موجود نہیں تھے، اور نہ حضرت حسن موجود تھے نہ حضرت معاویہ موجود تھے. اور یہ خلافت منکم کے تحت داخل ہے، اور منکم میں جو نہیں داخل ہوگا وہ اس میں شامل نہیں ہو سکتا. اور تیسرے نمبر پر امام مہدی بھی اس میں شامل نہیں، جن کو شیعہ شامل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ میں بات کچھ آ رہی ہے؟ ایک اور بات کہتا ہوں، یہ خلافت خلافت نبوت ہے، یہ خلافت خلافت نبوت ہے. کیسے خلافت نبوت ہے؟ ایک اور دلیل ہے اور انتہائی قابل غور ہے. حضرت عمر فاروق جب شہید ہوئے، قاتلانہ حملہ ہوا، آخری وقت تھا، انہوں نے فرمایا میرے بعد ان 6 آدمیوں میں سے ایک آدمی کو خلیفہ بنا. جن 6 آدمیوں کا نام حضرت عمر نے لیا وہ 6 آدمی عشرا مبشرہ میں سے تھے. عشرا مبشرہ وہ لوگ ہیں جن کو نبی پہلے سے منتخب جنت کے لیے کر چکے ہیں، تو گویا کہ جنت کے لیے منتخب کردہ لوگوں میں عمر نے 6 آدمی منتخب کیے. کیوں؟ کہ عمر کو پتا تھا کہ یہ نبوت کی خلافت ہے تو نبی کے منتخب کردہ لوگوں ہی کو ملے گی. اسی لیے یہ خلافت خلافت نبوت ہے. ایک اور بات کہتا ہوں کہ حضرت عمر نے اس میں، جب کسی نے کہا کہ ان 6 آدمیوں میں آپ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بھی داخل کرو، فرمایا میں داخل نہیں کر سکتا کیونکہ وہ عشرہ مبشرہ میں نہیں، وہ عشرہ مبشرہ میں نہیں داخل کیا. اب آپ دیکھیں ان میں ایک اور آدمی داخل ہے، یہ 6 آدمی کون ہیں؟ دیکھیں، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عثمان، حضرت علی، لیکن حضرت سعید بن زید. دیکھیں عشرہ مبشرہ نبی کے منتخب کردہ 10 آدمی، اگر حضرت عمر نے عشرہ مبشرہ میں سے لوگوں کو منتخب کرنا تھا تو ان کو باقی 6 کی بجائے 8 کا نام لینا چاہیے تھا. کیوں؟ ایک ابو بکر اور ایک خود، ٹھیک ہے، باقی کتنے بچ گئے؟ 8، ان کا نام نہیں لیا. حضرت عمر اگر نبی کے منتخب کرنا لوگوں میں سے خلیفہ بنانے کے حقدار تھے، یعنی خلیفہ بنانے کے قائل تھے یا خلیفہ بنانا چاہتے تھے اور مجوز تھے، تو ان کو کتنے آدمیوں کا نام لینا چاہیے تھا؟ 8 کا. کیوں؟ کہ عشرہ مبشرہ میں باقی کتنے بچتے ہیں؟ لیکن آٹھ کا نام نہیں لیا. یہی بات سمجھنے کے لائق ہے. کیوں؟ کہ جو ساتویں آدمی تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح، وہ جنگ میں شہید ہو چکے تھے، جنگ قادسیہ میں. کتنے رہ گئے؟ پہلے شہید ہو گئے تھے سات. تو ساتویں آدمی تھے حضرت سعید بن زید، حضرت عمر ان کا بھی نام نہیں لیا، حالانکہ یہ شرح و شرح میں سے تھے. کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ حضرت عمر جانتے تھے کہ یہ خلافت جو ہے، یہ خلافت علام الحاج النبوت ہے، نبی والی خلافت ہے. اور یہ سعید بن زید حضرت عمر کے سکے چچا زاد بھائی تھے. حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر حضور نے اپنی خلافت کے لیے اپنے چچا زاد بھائی علی کا نام نہیں لیا، تو میں اپنی خلافت کے لیے اپنے چچا زاد بھائی کا نام کیسے لے سکتا ہوں؟
نعرہ تکبیر.
یہ خلافت خلافت نبوت ہے، یہ نبی کا انتخاب ہے. کس کا انتخاب ہے؟ یہ خلافت خلافت نبوت ہے، اور خلافت علی منہاج نبوت ہے، اور یہ پیغمبر کے منہاج کے مطابق ہے، اور نبی کے منہاج سے جو چیز ہٹے گی وہ خلافت راشدہ یا وہ خلافت نبوت نہیں ہو سکتی. اب یہاں ایک اور بات کہتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں جی میرے بارے میں کہ اس کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ کو خلیفہ راشد لکھا. یہ بات کئی لوگوں کے ذہن میں آتی، وہ میرا موقف بھی یاد رکھے. ہمارا موقف یہ ہے کہ قرآن پاک کی جو آیت ہے استخلاف، اس میں حضرت معاویہ شامل نہیں، آیت موعودہ میں. اور آیت موعودہ میں خلیفہ راشد کو بند کرنا کسی دلیل سے ثابت نہیں. اس پہ غور کریں. ایک ہے خلافت علی منہاج النبوت، وہ چار کو حاصل ہے. ایک ہے خلافت راشدہ، وہ جو آیت موعودہ میں داخل ہے، اس آیت میں داخل ہے، وہ چار کو حاصل ہے. ٹھیک ہے؟ اور ایک ہے خلافت راشدہ لغوی معنی کے طور پر. دیکھیں قرآن کہتا ہے اولائکم الراشدون، تمام صحابہ راشد ہیں. کہا یا نہیں کہا؟ تمام صحابہ راشد ہیں. اور امیر معاویہ کے ہاتھ پر جب امت نے بیعت کی تو امیر معاویہ متفقہ طور پر خلیفہ بھی قرار پائے. تو امیر معاویہ متفقہ خلیفہ بھی ہوئے اور نسل قطعی سے کیا ہوئے؟ راشد بھی ہوئے. تو کیا کہیں ان کو؟ یہ ہم کہتے ہیں کہ چار آدمیوں کی جو خلافت راشدہ کی اصطلاح ہے، یہ علی منہاج النبوت ہے، یہ علی آیت موعودہ ہے. آپ حضرت معاویہ کی خلافت کو علی غیر موعودہ مان لیں کہ وہ غیر موعودہ خلیفہ راشد ہے. ہم نے کب کہا کہ یہ اس آیت میں داخل ہے؟ میری بات سمجھ میں آ گئی؟ اور جن لوگوں نے مجھ سے اختلاف کیا تھا، بعد میں میرے اس موقف کو انہوں نے تسلیم کیا کہ لغوی معنی کے طور پر امیر معاویہ خلیفہ راشد ہیں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں. ہم نے کہا کہ اگر عمر بن عبدالعزیز کو، جو صحابی بھی نہیں ہے، اگر ان کو آپ خلیفہ راشد کہتے ہو تو کیا رشد صحابہ میں نہیں ہوتا؟ امیر معاویہ صحابی نہیں ہے، ان میں رشد نہیں آ سکتا، ان میں رشد نہیں آیا. رشد کا معنی ہدایت کا وہ ملکہ جو انسان کے اندر سے پھوٹتا ہے، اور جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا اللہ اجعل معاویہ ہادی ام مہدیا، جس کے لیے ہادی اور مہدی کا ملکہ پھوٹنے کی دعا نبوت نے فرمائی ہے. کیا اس میں ہدایت نہیں ہے کہ ملکہ ہدایت کا اس میں پھوٹے؟ اس لیے خلافت راشدہ لغوی معنی کے طور پر کسی کو اس پر اعتراض نہیں. جو پہلے ہم پر اعتراض کرتے تھے ان کو بھی اب اس بات پر اعتراض نہیں جب ہم نے اس کی وضاحت کی. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہے، مسلمانوں کے کی سلطنت کے خلیفہ ہیں. لیکن ان کو اگر کوئی آدمی خلیفہ راشد کہے لغوی معنی کے طور پر، اس پر کوئی شرعی قباحت نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہیں گے کہ یہ اصطلاح جمہور کی خلاف ورزی ہے، کہ جمہور کی اصطلاح صرف چار آدمیوں کو خلیفہ راشد کہنے کی ہے. تو ایسی جمہور کی اصطلاح کی خلاف ورزیاں ہمارے بڑے بڑے لوگوں نے بھی کی ہیں، معاف کرنا. دیکھیں صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ کو کہنا چاہیے، یہ اس طرح جمہور ہے. لیکن ہمارے کئی لوگوں نے غیر صحابہ کو بھی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، امام ابو حنیفہ کو بھی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے. تو یہ اس طرح جمہور کی خلاف ورزی ہے. اگر اس سے کوئی کفر نہیں ٹوٹا تو اس سے بھی کوئی کفر نہیں ٹوٹنا چاہیے. کچھ باتیں آپ کو خلافت کے بارے میں سمجھ میں آ رہی ہیں؟